وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه سمروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. یتبعه اہلہ وماله وعمله، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. فیرجع اہلہ وماله، لیکن اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے. ویبقى عمله، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کو ایک بہت بڑا اصول سمجھایا ہے، شاید کہ اس اصول کو سمجھنے والا اپنی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جائے. اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی محبت اہل و عیال کے ساتھ دیدنی ہوتی ہے، اس کا تعلق اور اس کی محبت مال کے ساتھ بھی عجیب ہوتی ہے، اور بلا شبہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی محبت اعمال صالحہ کے ساتھ بھی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور زندگی کو بارونق بنانے کے لیے اہل و عیال کی ضرورت ہے، شاید کہ اس سے زیادہ اس کو ضرورت سعادت مند زندگی بنانے کی ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک انسان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا تھیم نہیں بناتا. اعمال صالحہ جب انسان پسند کرتا ہے تو پھر اہل و عیال اس پہ توجہ بھی دیتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے، اور اولاد سے پہلے صالحہ تقیہ نیک عورت کی تلاش بھی کرتا ہے جو اس کے ایمان میں اس کی مددگار بن جائے، اور اللہ کا دیے ہوئے مال کو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور صرف حلال کی طلب کرتا ہے. جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل سعادت، اصل خوشبختی، اصل بختوری انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اعمال صالحہ کو ہمیشہ مقدم کرتا ہے اور انہیں ترجیح دیتا ہے، جس کی روشنی میں پھر وہ اہل و عیال اور مال و دولت کو جب اپنے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا یہ سارے کا سارا رویہ اور پہلو خوبصورت اور بہتر سے بہترین بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان اعمال صالحہ پہ توجہ نہیں دیتا بلکہ مال میں اس قدر دھت ہو جاتا ہے تو یہ خسارہ پانے والا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے: شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. لوگوں کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے رب تعالی نے یہ آیت اتاری کہ ہمارے مال و دولت نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا. جب اہل و عیال اور مال و دولت میں انسان اتنا مشغول ہو جائے تو پھر انسان جس طرح دنیا میں قلق اور اضطراب کی زندگی گزارتا ہے، اس کے قبر کے معاملات اور آخرت کے معاملات بھی پچیدہ ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں، اور جس کے مال و دولت نے، اہل و عیال نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ غافل ہو گیا تو یہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اتانی جبریل فقال، جبریل امین تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت فإنك مفارق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے، ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کے پاس آپ کو جانا ہے، اور آپ جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ جو بھی اعمال بجا لائیں گے اسی کا ہی بدلہ دیے جائیں گے. ایک پیغام تھا پیغمبر کے ذریعے امتیوں کی طرف، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ مومن کا شرف اور بزرگی رات کے قیام اور تہجد میں، اور مومن کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان اعمال کی طرف توجہ دلا دی جو اعمال اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں یہ اعمال ساتھ رہیں گے تو رحمت الہی ساتھ رہے گی، قبر اور حشر میں یہ اعمال ساتھ رہیں گے تو اللہ ذوالجلال کی خصوصی رحمت کے مستحق بنتے رہیں گے. انسان جب دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہوتا ہے، جتنی بھی محبت کرنے والی، اس کی بیوی، اس کے اہل عیال، اس کی اولاد، رشتہ دار ہوں، جتنا بھی اس کا مال ہو، وہ انسان قبر میں جا کے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتا سوائے اس کے کہ اہل و عیال اولاد اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں. اور بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ بھی دلوائی کہ اگر اس نے مال اللہ کی راہ میں پیش کیا ہوا ہے یا اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ قیامت کے دن ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن تو نہ کوئی مال کسی کا اس کو نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اس سے کوئی نفع دے گی. اس دن تو نفع ملنے والا ہے تو ان لوگوں کو جن کے قلب سلیم ہوں گے، سلامتی والے دل لے کے آئیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ایک صدقہ جاریہ اس کے کام آتا ہے، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کر سکیں، ایسا وہ علم چھوڑ کے گیا، کتابیں چھوڑ کے گیا. اول دن صالح يدعو له، یا اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اسے اس کا نفع ملے گا. کیسا نفع؟ ان الرجل لترفع درجته في الجنه، انسان کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. وہ سوال کرے گا، یا ربی انا لهذه، اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اس کو جواب ملے گا، باستغفار ولدك لك، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش طلب کی تو ہم نے تیرے درجے کو بلند کر. حدیث کے اندر جو تین باتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان جب قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اہل و عیال بھی ساتھ جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، عمل بھی جاتا ہے. لیکن تینوں کی پھر حقیقت بھی بیان کر دی. اہل و عیال موت کے بعد اسے کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ استغفار کرے, دعا کرے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اہل و عیال سے زیادہ اجنبی لوگ اس انسان کو نفع دیتے, وہ اس اعتبار سے کہ اہل و عیال کو بسا اوقات مال کے حرص اور حوث اتنی ہوتی ہے کہ وہ جانے والے کے لیے دعائیں نہیں کرتے, وہ مال کی تقسیم میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور وراثت کو ہی لینے اور دینے کے چکر میں رہتے ہیں. اور وہ شخص جو ساری زندگی ان کے لیے کماتا بھی رہا اور اپنے آپ کو کھپاتا بھی رہا, وہ مٹیوں کے نیچے چلا جاتا ہے, لیکن کتنے لوگ اس کی دشمنی پہ لگے ہوتے ہیں, اولاد میں سے بھی, بیوی سے بھی, کہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعائیں کریں, بخشش طلب کریں, وہ اس کے مال میں اس قدر جھگڑے اور اس طرح پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جانے والا تو سب کچھ چھوڑ گیا ہے, اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, کوئی صدقہ کر دیا جائے, اس کے لیے دعائیں کی جائیں, اللہ سے اس کی بخشش طلب کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا نا, یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ دشمن ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہنا. اجنبی لوگ کیسے زیادہ فائدہ دیتے ہیں؟ جنہوں نے علم سیکھا, جنہوں کو معرفت ملی, وہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ہمارے یہ محترم, اللہ عز و جل ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور دن رات اس بات کی دعائیں کرتے ہیں. دوسری چیز, مال ساتھ جاتا ہے. مال کس حیثیت سے ساتھ جاتا ہے؟ پرانے زمانے میں غلام ہوتے, غلام بھی ساتھ جایا کرتے جنازے کا, لیکن غلام قبر تک تو جاتا ہے, قبر میں تو داخل نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں گاڑیاں ہوتی ہیں, اور وہ لوگ جو متحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جن پہ اس کے احسانات ہوتے ہیں, وہ لوگ قبر تک جاتے ہیں, لیکن دفنانے کے بعد وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور وہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور ساتھ یہ فرمانے لگے, آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے, مالی مالی, میرا مال میرا مال, وہل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. اے آدم کے بیٹے, تیرا مال تو وہی ہے, تو نے کھا لیا اور اسے ہضم کر لیا, جو تم نے پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا, اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, یہ تین چیزیں ہیں تیرا مال ہے. صحیح مسلم کی روایت یہ 2958 کتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ اصل مال انسان کا ہے کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 6442, ایوکم مال وارثہ احب الیہ من والی, کون ہے تم میں سے جس کے نزدیک اس کے وارثوں کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ عزیز ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما منا من احد الا ماله احب الیہ من مال وارثہ, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پسند ہو. قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر, اس کا اپنا مال تو وہی مال ہے جو اس نے آگے اللہ کی طرف بھیجوا دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اور جو چھوڑ کے قبر میں چلا گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے, وہ تو اس کا اپنا مال نہیں ہے. تو انسان مال سے نفع نہیں لیتا سوائے اس مال کے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, کھا لیا, پہن لیا, وہ تو ختم ہو گیا. ہاں اگر اس نے کھاتے اور پہنتے وقت اچھی نیت کی ہے تو اس کا بھی اچھا بدلہ ملے گا. اس لیے مال بھی انسان کو قبر میں فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے. ابو حازم سے ایک بادشاہ کہنے لگا، ما بالنا نکره الموت، ایک راز تو بتائیے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ہم پتہ نہیں موت کو پسند کیوں نہیں کرتے. قال لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، آپ لوگ اس لیے موت کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے نزدیک دنیا بڑی عظیم ہے، یہ مال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تم اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے. اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں تم پیش کر دو تو تم اس مال کے ثمرات کو چننے کے لیے اللہ کی ملاقات کے.
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
اس وقت تک تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز پیش نہ کر دو، اور جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، لا يعجبه شيء من ماله الا قدمه لله، جو چیز بھی انہیں اپنے مال سے پسند آتی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے. حتى كان يوما راكبا على ناقه فاعجبته فنزل عنها في الحال وقلدها وجعلها في سبيل الله عز وجل، ایک دن اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی بہت خوبصورت لگی، اسی وقت ہی فوراً نیچے اترائے، اسے قلادہ باندھا اور اللہ عز و جلال کے راہ میں اسے خاص کر دیا. حدیث میں ایک تیسری چیز کا بھی تذکرہ آیا ہے، مال اور اہل و عیال جس طرح قبر تک ساتھ جائیں گے واپس آ جائیں گے، تیسرا عمل ہوگا جو اس کے ساتھ ہی قبر میں جائے گا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور قیامت کو جب اسے اٹھایا جائے گا تب بھی ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا یہ عمل ساتھ ہوگا، اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا یہ عمل ساتھ ہوگا. جنت جب تقسیم کی جائے گی تو اس عمل کی وجہ سے اسے جنت ملے گی، یہی اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
جو شخص بھی اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی تو اپنے خلاف ہی گواہی بناتا ہے نا، اس کا وبال بھی تو اس پر ہی پڑے گا. اللہ عز و جلال اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اور دوسری جگہ فرمایا،
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
جو کفر اختیار کرتا ہے اس کا وبال تو اس پر ہی ہوگا، اور جو عمل صالح کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جانوں کے لیے ہی کرتے ہیں. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یمہدون لانفسہم فی القبر کا مفہوم پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ عمل صالح ان کے لیے قبر میں بہت سارے خوبصورت بچھونوں کا سبب بن جاتے ہیں. قبر میں چونکہ کوئی بھی اور چیز نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا، تو یہ عمل صالح اس کے لیے بستر بنتا ہے، اس کے لیے مہد بنتا ہے، اس کے لیے تکیہ بنتا ہے، اور یہی وہ عمل صالح ہے جس کے لیے اسے اللہ عز و جلال پھر بہت ساری خوشیوں سے نوازتے ہیں. اس لیے عمل صالح کو کبھی بھی انسان کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے، اعمل لدنیاك على قدر مكثك فيها، دنیا کے لیے اتنا ہی کرو جتنا آپ نے دنیا میں رہنا ہے. واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها، اور آخرت کے لیے اتنا کچھ کرو جتنا آپ آخرت میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں وقت بہت زیادہ ہے. اما جنہ و اما نار، یا تو جنت یا جہنم ہے. کس قدر خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمیشہ ہمیشہ جنت کی تمنا اور تڑپ ہے تو عمل بھی پھر اتنے ہی کرو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تبی عرجل من المسلمین جنازت اخی، ایک آدمی اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ گیا. فلما دل فی قبره، جب اسے قبر میں اتارا، قال الرجل، وہ شخص کہنے لگا، ما ارا یتبعك من الدنیا الا ثلاثه اسواب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دنیا میں سوائے تین کپڑوں کے تیرے ساتھ کچھ بھی نہ گیا. اما والله لقد تركت ببيتي كثير المتاع، اما والله ان اقالني الله حتى ارجع لاقدمنه بين يدي. آج تو تو کہہ رہا ہوگا، لقد تركت بيتي كثير المتاع، میں نے گھر میں سب کچھ چھوڑا، بہت کچھ چھوڑا، آج اگر مجھے اللہ چھوڑ دے تو میں یہ سارا مال جو چھوڑ کے آ گیا میں یہ اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. یہ شخص تین کپڑے دیکھنے والا کیا کہتا ہے، اور یہ کون تھا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس قدر عظیم انسان تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس قدر نیک انسان تھے. یہ جب کسی کے ساتھ جنازے پہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ رہے ہو صرف تین کپڑے لے کے قبر میں جا رہا ہے، دیکھ رہے ہو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں گئی، اور خود سے عہد کیا کہ اگر میں واپس صحیح سلامت پہنچ گیا تو میرے پاس بھی جو کچھ ہے میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا. اور واقعتاً واپس پلٹے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اسے پیش کر دیا. یہ کیسی مبارک حدیث ہے جس سے انسان کو آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے. انسان اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت کو بہتر کر لوں، میں اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لوں، اور میں اپنی آخرت میں اپنا بہترین سامان کر لوں. اس لیے انسان کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کوئی بھی مرد یا عورت اس کے تین دوست ہوتے ہیں، عورتوں کی عورتوں میں دوستی اور مردوں کی مردوں میں دوستی کی کیفیت یہ ہوتی ہے. مرد کا ایک دوست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے، انا معک فخذ ما شئت، میں تیرے ساتھ ہی ہوں، جہاں مجھے لے کے جانا ہے لے جاؤ. ودع ما شئت، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دو، یہ تیری مرضی ہے، یہ انسان کا مال ہے. جتنا ساتھ لے جانا چاہو اتنا اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا چھوڑنا چاہو چھوڑ سکتے. دوسرا خلیل اور دوست کہتا ہے، انا معاک فاذا اتیت باب الملک ترکتک، دوسرا دوست کہتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تم بادشاہ کے دروازے پہ پہنچو گے تم ہی اندر جاؤ گے بادشاہ کے پاس، میں نہیں اندر جاؤں. یہ اس کے خادم اور اس کے اہل عیال ہیں. اور تیسرا دوست اسے کہتا ہے، انا معاک حیث دخلت و حیث خرجت، تم جہاں بھی جاؤ گے نا بادشاہ کے پاس یا کسی اور کے پاس، میں تیرے ساتھ ہی ہوں. یہ انسان کا عمل ہے. اس لیے اس دوست کی زیادہ قدر کرنی چاہیے جو عمل ہے، جو دنیا میں بھی ساتھ ہے تو قبر میں بھی ساتھ ہو، جو قبر میں ساتھ ہے تو حشر میں بھی ساتھ ہو. اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کا مختصر تعارف حدیث نمبر 56 میں گزر چکا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 5614، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2960، یہ حدیث سنن النسائی میں ہے 1937، اور یہ حدیث ابن حبان میں بھی ہے 3107، اور یہ امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ میں بھی ہے 2064، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اسے صحیح الجامع میں بھی لے کر آئے ہیں 8017 کے تحت. اس حدیث میں بنیادی طور پر تین چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، میت کے اہل و عیال، میت کے مال، اور میت کے اعمال. تو ہم ترتیب کے ساتھ ان تینوں چیزوں پہ چند باتیں پیش کریں گے. دنیا اور مال کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے تو کون سی چیز؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، خزانوں کی محبت جو سونے اور چاندی کے ہیں، اسی طرح گھوڑوں کی محبت اور جانوروں کی محبت اور کھیتی باڑی کی محبت. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں معلومات ہیں. اللہ عز و جلال کے پاس بہت اچھا پلٹنا ہے اور پلٹنے کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، جس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر کسی کو ایک نعمت میسر آ جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 2842 اور صحیح مسلم کی 1052. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ گویا ہوئے، انما اخشى علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم پہ زمین کی برکتیں کھول دی جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینی کا تذکرہ کیا، ایک کے بعد دوسری کو بیان کیا. ایک شخص اٹھ کے سوال کرتا ہے، اویأتی الخیر بالشر، اللہ کے رسول یہ جو خیر آئے گی اس کے ساتھ شر بھی ہوگی؟ سید المرسلین خاموش رہے. یوں محسوس ہوا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور لوگ خاموش ہو گئے، اور اس طرح خاموش ہو گیا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے پسینے کو صاف کیا اور فرمایا، کہاں ہے سوال کرنے والا جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ ان الخیر لا یأتی الا بخیر، خیر خیر کوئی لے کے آئے گی، لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے، ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ دنیا کا مال و متاع دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، چکھنے میں بڑا میٹھا لگتا ہے. ونعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه، لیکن بہترین انسان تو وہ ہے جو اس کا حق ادا کرتا ہے اور اسے اللہ مال دیتا. حق کیا ہے؟ فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل، اس مال سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، یتیم اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، اور جو اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور مسافروں کو نہیں دیتا، وہ تو ایسا ہی ہے جو انسان کھانا تو کھائے لیکن سیر نہ ہو. وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بھی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3158. فواللہ للفقر اخشى علیکم، میرے صحابہ اللہ کی قسم مجھے آپ پر فقیری کا خوف نہیں، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا کر دیں گے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے پاس دنیا زیادہ آ جائے گی، جس طرح پہلے لوگوں کے لیے دنیا کو پھیلا دیا گیا، پھر انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. تم بھی مقابلہ کرو گے اس دنیا کے مال و متاع میں جس طرح پہلے لوگوں نے کیا. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح دنیا کے اس مقابلے نے انہیں برباد کر دیا، یہ دنیا کا مال و متاع اور اس کے اندر مقابلہ کرنے سے تم بھی ہلاک ہو جائے گے اور یہ مال تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّ
متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا یہ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی نعمتیں جو ہم نے دی ہیں انہیں آپ ان کی طرف نظریں نہ اٹھائیے یہ تو دیا ہم نے اس لیے ہے کہ تاکہ ان کی آزمائش کریں تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پہ ثابت قدمی بھی دکھائیے ہم رزق کا مطالبہ نہیں کرتے رزق تو ہم خود دینے والے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى انجام جو ہے وہ تقوی کا ہی ہوگا جس کو اللہ نے تقوی عطا کر دیا ہے اس کا ہی انجام اچھا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں تک تلقین کی جامع ترمذی کی روایت ہے 2336 ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ تھی لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2558 ان من اشراط الساعه ان يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجاره ويظهر العلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا پانی کی طرح بہتا ہوا نظر آئے گا جہالت عام ہو جائے گی فتنوں کا ظہور ہوگا تجارت بڑی پیک پہ پہنچے گی علم بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن کمی کس بات کی ہوگی عمل کی کمی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے 465 بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم اعمال صالحہ میں جلدی کرو ایسے فتنوں سے پہلے جو رات کی تاریکی کی طرح بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں گے اور حالت یہاں تک پہنچ جائے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا اور شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا اور یہ کیفیت کیسے ہوگی یبیع دینہ بعرض من الدنیا وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا اور یہ وہی وقت ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح الجامع کی روایت ہے 5344 لیأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال امن الحرام ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ انسان جو مال لے گا اس کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا اس لیے تھوڑا حلال یہ بہت بہتر ہے کہ مال زیادہ تو ہو لیکن حرام کا ہو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 813 اثنان یکرہہما ابن آدم آدم کی اولاد دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ موت کو پسند نہیں کرتا حالانکہ موت بہتر ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائے وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ وہ پسند نہیں کرتا کہ مال تھوڑا ہو وہ زیادہ کوئی پسند کرتا ہے حالانکہ جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک امت کو یہ خبردار کر دیا سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1163 سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کے بیٹھیں گے لیکن امامهم الدنيا, ان کا پیشوا کون ہوگا؟ دنیا. فلا تجالسوهم, ایسے لوگ جن کا مطمع نظر دنیا ہو ان کے پاس نہ بیٹھیے گا. فانه ليس لله فيهم حاجه, اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں. یحیی بن معاذ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, الدنیا امیر من طلبها وخادم من تركها, دنیا اس کی پیشوا ہے جو اس کی تمنا اور خواہش اور طلب رکھتا ہے, اور یہ دنیا خادم بن جاتی ہے جس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. الدنیا طالبۃ ومطلوبۃ, فمن طلبها رفضته ومن رفضها طلبته, یہ دنیا طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے, جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے دنیا اسے چھوڑ دیتی ہے, جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دنیا اس کی طلب کرتی ہے. الدنیا قنطرۃ الاخرہ فاعبروها ولا تعمروها ليس من العقل بنيان القصور على الجسور, یہ دنیا ایک برج ہے, ایک پل ہے آخرت اور آپ کے درمیان, اس کو بس عبور کرو, یا اس پل پہ کھڑے ہو کے بلڈنگیں نہ بناؤ, اور کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کہ جو برج اور پلوں پہ بلڈنگیں بناتا ہو. الدنیا عروس وطالبها ماشطتها, دنیا تو ایک دلہن ہے اور اس کے طلب کرنے والا وہی ہے جو اس کو کنگھی کرنے والا ہے. وبالزهد ينتف شعرها ويسود وجهها ويمزق ثيابها ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته, زاہد بن جاؤ گے تو یہ جو بالوں کی کنگھی میں لگا ہوا ہے, یعنی زندگی کے ہی ڈوریاں سنبھالے بیٹھا ہے اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے, یہ بال ختم ہو جائیں گے, چہرہ بھی اس کا سیاہ ہو جائے گا, کپڑے بھی پھٹ جائیں گے, اور جو دنیا کو طلاق دے دے گا آخرت اس کے لیے اللہ تعالی بہتر کر دیں گے, وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آخرت میں ہر لذت اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے. فالدنیا مطلقة الأكياس لا تنقضي عدتها أبدا فخل الدنيا ولا تذكرها واذكر الآخرة, دنیا یہ تو مطلقہ ہے, کس اعتبار سے؟ جس کے پیچھے لگ جاتا ہے عقل اس کو جواب دے دیتی اور اس کی عدت ختم ہی نہیں ہوتی, حالانکہ مطلقہ کی عدت تو تین قر ہے لیکن اس کی عدت ختم ہی نہیں ہوتی, اس لیے دنیا کو چھوڑو اور آخرت کو ہمیشہ یاد کرو. صرف دنیا سے اتنا کچھ لے لو کہ آخرت کی نعمتوں تک تم پہنچ جاؤ, دنیا کی وہ چیز نہ لو جس سے آپ آخرت سے محروم ہو جاؤ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا, اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معصیہ ما یحب فانما هو استدراج ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشکال کو رفع کیا, کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اللہ کو ہم پسند ہے تو ہمیں اتنی دنیا ملی ہے نا, اور نماز بھی نہیں پڑھتے اور نیکیاں بھی نہیں کرتے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ اسے دنیا کا مال و متاع تو ملا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ تو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کے رسول نے آیت پڑھی, فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو بھی کچھ انہیں ملا تھا جب وہ خوش ہو گئے, اخذناہم بغتہ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ, ہم نے پھر ان کی اچانک پکڑ کی, اور کیسی پکڑ کی؟ جو دنیا کے لیے عبرت بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے 7611, یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث, بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کے مال میں سے مال اس کا صرف وہی ہے, ما اکل فافنا, جو کھا لیا اور ہضم کر لیا, او لبس فابلا, جو پہن لیا بسیدہ کر لیا, او اعطا فاقتنا, جس نے اللہ کی راہ میں دے دیا, وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس, باقی وہ تو جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور آپ ایک ایسے مردہ بکری کے پاس سے گزرے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7607. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کیا کیا, اس کی طرف اشارہ کیا, اس کے کان کو پکڑا, کہا ایوکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, کوئی ہے جسے ایک درہم کی خرید لے. قالوا ما نحب انہ لنا بشیء, یہ تو مفت میں بھی ملے تو ہم نہ لیں. وما نصنع به, ہم کیا کریں گے اس کا. قال تحبون انہ لکم, کیا تمہیں پسند ہے یہ تمہیں ملے. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه, یہ کٹے ہوئے کان والی بکری جو مردہ ہے اگر زندہ بھی ہوتی تو یہ اس میں عیب ہوتا. فکیف وهو میت, اب تو یہ ویسے ہی مردہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم, اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس کان کٹی مردہ بکری سے بھی گھٹیا حیثیت رکھتی ہے, اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے, تم اس کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ضائع کرو گے. اس لیے کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی تھی, آسروا ما يبقى على ما يفنى, اس چیز کو ترجیح دیا کرو جو باقی رہنے والی ہے, اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے, یہ مال ختم ہو جانے والا. دوسری چیز اس حدیث کے اندر اہل و عیال کا تذکرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
اس بات کو جان لو, یقین کر لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور دوسری جگہ فرمایا
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ.
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں ہمیں قریب نہیں کریں گے. تمہارے مال اور اولادیں تمہیں قریب کرنے کا سبب اس وقت بنیں گی جب کوئی ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے, اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو پھر ہم دگنا اجر دیں گے, اور آخرت میں بھی پھر وہ جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ فرمایا
یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
قیامت کا دن ہوگا, بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ جائے گا, انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا, ہر ایک اپنے حالات میں ہوں گے, اس کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہاں اہل و عیال, وہاں اہل و عیال رشتہ داروں نے کام نہیں آنا, بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے
یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
جهنم جب نظر آئے گی مجرم اس وقت کہے گا کاش میرے بیٹوں کو بطور فدیہ لے کے مجھے چھوڑ دیا جائے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے میرے بھائیوں کا فدیہ قبول کر لیا جائے میرے خاندان کا فدیہ لے لیا جائے میرے خاندان کو لے جائیں جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا جو مجھے جگہ دیتا تھا پھر بھی راضی نہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو بطور فدیہ وہ دینے کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے نجات مل جائے اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں یہ دہکتی ہوئی جہنم ہے جو چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے جو آوازیں لگائے گی کہاں ہے جو منہ پھیرنے والا تھا کہاں ہے جس کو پرواہ نہیں تھی دین کی جو ہر وقت مال جمع کرتا اور اسے گنتا ہی رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
تنفعكم ارحامكم تمہارے رشتہ دار تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہاری رشتہ داری تمہیں نفع نہیں دے گی نہ تمہاری اولادیں تمہیں کوئی نفع دیں گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ عز و جلال اسے دیکھ رہے ہیں اللہ عز و جلال ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے اعمال کے متعلق چونکہ ہماری گفتگو حدیث نمبر 87 میں گزر چکی ہے قول و فعل میں تضاد کی سزا کے ضمن میں اس حدیث کے اندر موت اور قبر کے متعلق بھی چونکہ اشارہ کیا گیا ہے جس حدیث کی ہم شرح کر رہے ہیں تو قبر کے متعلق تو تفصیلی بحث ہم کر چکے ہیں لیکن موت کے متعلق چند باتوں کا ہم اضافہ کریں گے موت کو یاد کرنا یہ اصل میں انسان کی عقل و دانش کی دلیل ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4259 سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فجاءہ رجل من الانصار تو ایک آدمی ان کے پاس انصار میں سے آیا فسلم علی النبی اس نے سلام کہا ثم قال یا رسول اللہ اور پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل کون ہے مومنوں میں سے افضل قال احسنهم خلقا جس کا اخلاق خوبصورت ہے قال فای المؤمنین اکیس سب سے زیادہ عقل مند کون ہے قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیس یہ سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری خوبصورت طریقے سے کرتا ہے یہی وہ شخص ہیں جن کو عقل مند کہا جائے گا موت کو یاد کرنا جہاں یہ عقل و دانش کی دلیل ہے اصل میں اللہ سے حقیقی حیا کرنے والے لوگ یہی ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 935 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء اللہ سے حیا ایسے کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کی سل ہم حیا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. قال لیس ذاک، میرا مقصود یہ نہیں ہے. ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ ذوالجلال سے حیا کرنے کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جب ان تحفظ الرأس وما وعى، تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس سر میں ہے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، زبان کی بھی حفاظت، کانوں کی بھی حفاظت اور آنکھوں کی بھی حفاظت. والبطن وما حوى، اس وقت تم حق ادا کرو گے اللہ سے حیا کرنے کا جب تم پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے ارد گرد ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو. والتذکر الموت والبلا، اور تمہیں یاد رہے کہ موت بھی آنی ہے اور ان ہڈیوں نے بوسیدہ ہو جانا ہے. ومن اراد الاخرہ ترک زینۃ الدنیا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی رنگینی اور زینتوں میں نہیں پڑتا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، اور جو یہ کام کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1077، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانی. شبابك قبل حرمك، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. وصحتك قبل سقمك، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. وغناك قبل فقرك، فقیری سے پہلے غنا تونگری کو غنیمت جانو. وفراغك قبل شغلك، مشغولیت سے پہلے اگر آپ فارغ البال ہیں تو اس کو غنیمت سمجھیے. وحیاتك قبل موتك، اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابو حازم سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اوس ہی نہیں، تو ابو حازم نے کیسی وصیت کی؟ کہتے اضجع اضجع ثم اجعل الموت عند راسك، تم چارپائی پہ لیٹ کے یہ سمجھو کہ موت سر کے پاس آ گئی. ثم انظر الى ما تحب ان يكون فيك تلك الساعه فخذ به الان، پھر دیکھنا اس وقت تمہیں کیا چیز پسند ہے کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، وہ اعمال اب بھی کرنا شروع کرو. وما تكره ان يكون فيك تلك الساعه فدعه، اور اس وقت تمہیں جو چیز نہ پسند ہو کہ موت آگی ہے اب میں نے یہ نہیں کرنا، وہ اب بھی نہ کرو. فلعل تلك الساعه قريب، شاید کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ تو قریب ہی ہے. حارث بن ادریس کہتے ہیں میں نے داود الطائی سے کہا اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے. فقال عسكر الموت ينتظرونك، موت کے فرشتے تیرے انتظار کر رہے ہیں، اس کی تیاری کرو. خلید القصری بیان کرتے ہیں کلنا قد ایقن بالموت وما نرى له مستعدا، سب کو یقین ہے موت تو آنی ہے لیکن تیاری کوئی نہیں کرتا. وكلنا قد ايقن بالجنه وما نرى لها عاملا، سب کو یقین ہے کہ جنت ہے لیکن اس کے حصول کے لیے عمل کوئی نہیں کرتا. وكلنا قد ايقن بالنار وما نرى لها خائفا، سب کو یقین ہے کہ جہنم ہے لیکن اس سے کوئی خوف نہیں کر رہا. فعلام تعرجون وما عسيتم تنتظرون الموت فهو اول وارد عليكم من الله بخير او بشر يا اخوتا سیروا الى ربکم سیرا جمیلا. وہ کس بات میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ موت کا انتظار کر رہے ہو؟ موت جب آئے گی یا خیر لے کے آئے گی یا شر لے کے آئے گی؟ تو میرے بھائیو اپنے رب کی طرف چلو تاکہ یہ موت تمہارے لیے خیر کی خبر لے کے آئے. حسن بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازی رکھے اور اس سے فائدہ لینے کی توفیق دے. من لم يردعه القرآن والموت فلو تناحت الجبال فلو تناطحت الجبال بين يدي لم يرتدع، جس شخص کو قرآن اور موت نہیں ڈراتی اس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں تو اسے کبھی خوف نہیں آئے گا. اس لیے دل زندہ اللہ عطا کرے جس سے موت کی تیاری بھی ہو اور جس سے قرآن کی محبت بھی ملے اور انسان اللہ کے عذابوں سے بچے. یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ موت کی تیاری کیسے کی جائے. ہر شخص موت کی بات کر رہا ہے, سلف صالحین میں سے اس کی تیاری کرے, اس کی تیاری کرے. موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے اور اس زندگی میں کچھ کر گزریے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6416, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا, فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اکیلے ہو, کوئی نہیں جانتا, او عابر السبیل, یا ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. وکان ابن عمر یقول, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك, اللہ نے جو صحت دی ہے بیماری کے ایام سے پہلے اس کو غنیمت جانو, کچھ عمل کر لو, بیماری سے نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہیں. ومن حياتك لموتك, مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور زندگی میں اس موت کے لیے کچھ کر لو. تو پہلا طریقہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اعمال صالحہ کیے جائیں. دوسرا طریقہ موت کی تیاری کا یہ ہے, اپنے گناہوں کی ہر وقت توبہ کرتے رہا کرو. صحیح الجامع کی روایت ہے 1904, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ عز و جلال موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ قبول کر لیتے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6132, من تاب الی اللہ قبل ان یغرغر قبل اللہ منہ, من تاب الی اللہ قبل ان یغرغر قبل اللہ منہ, موت کی غرغراہٹ سے پہلے جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی. اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہے, من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علی, صحیح الجامع 3361, سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت آئے گی, اس سے پہلے پہلے کو توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. صحیح الجامع کی ایک چوتھی روایت ہے 2177, ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیه ما بین المشرق والمغرب, اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا درمیانہ فاصلہ ہے. لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها, یہ دروازہ توبہ کا کھلا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اور مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا. تو موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ زندگی کو غنیمت سمجھے, اس میں نیکیاں کر لیجئے, ہر وقت توبہ کرتے رہیے. اور تیسرا طریقہ, قبروں کی زیارت کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابی داود کی روایت ہے 3234, فزوروا القبور فانها تذکر بالموت, قبروں کی زیارت کرو یہ تمہیں موت یاد دلائے. اس حدیث میں جو قصہ بیان ہوا ہے, اتا رسول اللہ قبر امه فبكى وابكى من حوله, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آئے, آپ روئے بھی اور آپ کے پاس جو تھے ان کو بھی رلایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استأذنت ربی تعالی على ان استغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت ان ازور قبرها فأذن لي, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں بخشش طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں ملی, میں نے اجازت مانگی کہ میں قبر کی زیارت کر لوں تو مجھے اجازت دے دی گئی. تم قبر کی زیارت کیا کرو, اس سے موت یاد رہتی ہے کہ آج یہ قبر میں پڑا ہے, کل کو میں نے بھی ایسے ہی مدفون ہونا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے 1053, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ اپنی والدہ کی قبر پہ جا سکتے ہیں, اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ, اس سے آخرت یاد آئے گی. سنن ابی داود کی روایت ہے 3235, نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً, قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت یاد آتی ہے. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4460, كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا, اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے دل نرم ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, آخرت کو یاد دلاتی ہے یہ چیز, لیکن وہاں کوئی غلط بات نہ کرنا. مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تمہیں منع تو کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو, فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَا, قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں عبرت ملے گی. وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبُ, اور ایسے کلمات نہ وہاں بولنا جس سے رب ناراض ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ بھی بتایا, موت کو کثرت سے یاد کرنا. ابن حبان کی روایت ہے 2982, اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعه علیہ ولا ذکرہ وهو فی سعۃ الا ضیقه علیہ. جو انسان کسی تنگی میں ہوتا ہے موت کو یاد کرتا ہے, اس کے لیے وسعتیں ہو جاتی ہیں, اور جب وسعت میں ہوتا ہے موت کو یاد کرتا ہے دنیا اس پہ تنگ ہو جاتی ہے کہ کیا بنے گا موت کے بعد. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سری کہا کرتے تھے, من اکثر من ذکر الموت قل حسده وقل فرحه, جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے اس کا حسد بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, وہ پھر دنیا کی معمولی معمولی باتوں پہ خوش نہیں ہوتا, اس کے لیے خوشی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے. عمار ابن یاسر کہا کرتے تھے, کفا بالموت واعظا, موت سے بڑھ کے نصیحت کرنے والا کون ہے, وہ کفا بالیقین غنا, جس کو اللہ نے یقین عطا کر دیا اس سے بڑا غنی کون ہے, وہ کفا بالعبادت شغلا, جس کو اللہ نے عبادت کے لیے چن لیا ہے اس سے خوبصورت مشغولیت کون سی. ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کرتی ہے کہ دل بہت سخت ہے, کہا اکثری من ذکر الموت یرق قلبک, کثرت سے موت کو یاد کیا کرو دل نرم ہو جائے گا. اس نے ایسا ہی کیا, فرق قلبها, اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ پلٹ کے آ کے سیدہ عائشہ کا شکریہ ادا کر رہی. کعب الاحبار کہا کرتے تھے, من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب, جو موت کو یاد کرتا ہے مصیبتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, ہلکی ہو جاتی ہیں. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وما الزم عبد قلبه ذکر الموت الا صغرت الدنيا عليه وہان علیہ جمیع ما فیہا, جو اپنے دل میں موت سے موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا اس کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے, وہ اس سے پھر دل نہیں لگاتا. امام اوزائی اسی لیے تو کہا کرتے تھے, ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر, جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اسے تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی. عبد الاعلی تیمی کہا کرتے تھے, قطع عنی لذت الدنیا ذکر الموت والوقوف بین یدی اللہ, موت نے دنیا کی لذتیں انسان کی ختم کرنی ہی کرنی ہے, لیکن موت کی یاد نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے دنیا کی ہر لذت مجھ سے دور کر دی. دقاق کہا کرتے تھے, من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث, جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے تین نعمتیں دی جاتی ہیں، تعجیل التوبہ، وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، وہ قناعت القلب، اس کے دل میں قناعت آ جاتی ہے، وہ نشاط العبادہ، وہ عبادت میں چست ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، ومن نسیہ عوقب بثلاث، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اسے تین سزائیں ملتی ہیں، تسویف التوبہ، وہ توبہ کو لیٹ کرتا رہتا ہے، وترک الرضا بالکفاف، جو اسے میسر آئے اس پر راضی نہیں ہوتا، والتکاسل فی العبادہ، اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے. آخرت کی تیاری کا ایک پانچواں طریقہ بھی ہے، موت کی سختیوں کو یاد کیا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4449، ان من نعم اللہ علیہ، مجھ پہ اللہ تعالی کی یہ نعمت ہے، ان رسول اللہ توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میرے ہی گھر میں، اور میرا ہی دن تھا یعنی میری ہی باری تھی، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، بین سحری ونحری، میرے سینے کے ساتھ، وان اللہ جمع بین ریقی وریقی، اللہ تعالیٰ نے جمع کیا میرے لعاب اور ان کے لعاب کو، عند موتہ، ان کی وفات کے وقت، دخل علی عبد الرحمن وبیدہ سواک، عبد الرحمن سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں، وہ داخل ہوئے، تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وانا مسندۃ رسول اللہ، میں ٹیک لگوائے ہوئے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرائیتہ ینظر الیہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، وعرفت انہ یحب السواک، میں پہچان گئی کہ اللہ کے رسول مسواک کو پسند کرتے ہیں، فقلت آخذہ لک، میں نے کہا مسواک لوں میں، فاشار براسه ان نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جی ہاں، فناولتہ، میں نے وہ مسواک لی، فاشتد علیہ وقلت الینہ لک، وہ تھوڑی سی سخت نکلی، میں نے کہا کہ میں نرم کر دوں، فاشار براسه ان نعم، جی ہاں، فلینته فامره وبين يديه ركوا، میں نے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، فجعل يدخل يديه في الماء، آپ پانی میں اپنا مبارک ہاتھ داخل کرتے، فيمسح بهما وجها، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ پانی لگا لیتے، يقول لا اله الا الله ان للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے لا اله الا الله، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، موت کی سختیاں ہیں بلا شبہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آپ کہہ رہے تھے في الرفيق الاعلى، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، حتى قبض ومالت يده، یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور آپ کا ہاتھ نیچے ڈھلک گیا. اللہ عز و جلال موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیم دینا، ان للموت سکرات، مولا کریم اس وقت سب کو کلمہ نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے وہ وقت آسان ہو جائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 1629، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، وا کرب ابتا، کتنی تکلیف میں ہے میرے والد گرامی. فقال رسول اللہ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا آج کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انہ قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا الموافات یوم القیامہ، اللہ عز و جلال اپنے محبوب کو اپنے پاس لے گئے اور وہ جاتے ہوئے یہ پیغام لے کے گئے کہ موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعب احبار سے کہنے لگے، یا کعب حدثنا عن الموت، موت کے بارے میں کچھ بتائیے. فقال نعم یا امیر المؤمنین، جی ہاں امیر المؤمنین میں بتاتا ہوں. ان الموت کا غصن کثیر الشوق ادخل فی جوف رجل، موت کیا ہے؟ ایک ایسی ٹہنی جس کے ساتھ بہت سارے کانٹے ہیں جو انسان کے پیٹ میں اتار دی جائے. وَأَخَذَتْ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعَرَقٍ ثُمَّ جَزَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدَ الْجَزْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ، اور پھر اس کانٹوں والی ٹہنی کو جس کے کانٹے انسان کی ایک ایک رگ کو لے لیں اور پھر انسان سختی سے اسے کھینچے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ کانٹوں کے ساتھ کیا کچھ آئے گا. شداد ابن عوس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الموت افضع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو اشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور. موت اس قدر بھیانک ہے دنیا والوں پر، اگر کسی کو آری کے ساتھ چیر دیا جائے تو اس سے بھی سخت ہے، کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے اس سے بھی سخت ہے، اور ہنڈیا میں اسے ابال دیا جائے اس سے بھی سخت ہے. ولو ان المیت نشر فاخبر اہل الدنیا بالموت من تفعوا بعیش ولا لذوا بنوم، اگر کوئی فوت ہونے والا آ کے خبر دے دے دنیا والوں کو کہ موت کیا ہے، تو کوئی شخص بھی دنیا والا نیند سے لذت نہ لے اور دنیا کے کسی چیز سے اسے کوئی نفع نہ حاصل ہو، وہ ہر وقت اسی خوف میں رہے. آخرت کی تیاری کرنے کا ایک چھٹا طریقہ بھی ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے 657، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ عز و جلال سے ملاقات کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی بیوی بیان کرتی ہے، ان لنکرہ الموت، اللہ کے رسول موت تو ہمیں بھی پسند نہیں. قال لیس ذاک، یہ مقصود نہیں ہے. ولکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان اللہ وکرامتی، مومن کو جب موت آنی ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا کی بشارت دی جاتی ہے اور اللہ تعالی کی کرامت کی بشارت دی جاتی. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس وقت پھر مومن کو اللہ عز و جلال کی اس خوشخبری جو دی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہے، اس سے پیاری کو چیز نہیں لگتی. فاحب لقاء اللہ، پھر وہ اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے. واحب اللہ لقاء، تو اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتے ہیں. وان الكافر اذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، کافر کو جب موت آنی ہوتی ہے تو اسے عذاب الہی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مختلف عذابوں کی خوشخبری دی جاتی ہے. یہ عذاب و عقاب کی خوشخبری سننے کے بعد، فلیس شیئن اکرہ الیہ مما امامہ، تو اسے آگے جانا اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی. فکرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ، وہ اللہ کو پھر ملنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ عذاب بھی ملنا ہے وہاں، تو اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
اللہ عز و جلال کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اس کے لیے اپنے سر کو جھکا دو اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور اچھے طریقے سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اس دن پھر جان کہے گی ہائے کاش میں نے اللہ عز و جلال کے معاملے میں کمی نہ کی ہوتی، میں نے مذاق نہ کیے ہوتے، یہ کہے اور مذاق کو ٹھٹھوں میں ہی زندگی گزار دی، کاش میں نے اپنے آپ کو مہذب بنا کے کسی تھیم پہ اور کسی وین پہ اپنی زندگی کو لگایا ہوتا. آخرت کی تیاری کے ایک ساتواں طریقہ بھی ہے، وصیت کو لکھ کے رکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2738، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. کوئی بھی مسلمان جس کے پاس کوئی چیز ہے اور اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس ہونی چاہیے. اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، لا يبيت احد ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبه، کسی مسلمان کے تین دن نہیں گزرنے چاہیے اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. قال فما بت من ليلة بعد الا ووصيتي عندي موضوعة. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد پھر کوئی رات ایسی نہیں گزری میری وصیت میرے پاس ہوتی تھی. ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس سے آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2877، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تین دن پہلے یہ فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے، اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ عز و جلال کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہو. اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی، بھی حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہوں، فلیظن بی ما شاء، میرے بارے میں جو اس نے گمان کرنا ہے کرے. صحیح مسلم 2877، اور صحیح ابن حبان، اور ابن حبان کی روایت ہے 638، ان اللہ جل وعلا یقول، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اچھا گمان کرے تو بھی اس کے لیے، برا گمان کرے تو بھی اس کے لیے. حیان ابو النضر بیان کرتے ہیں، میں واصل بن اسقع کے ساتھ ابو الاسود الجرشی کے پاس پہنچا جبکہ وہ اس بیماری میں تھے جس میں وہ فوت ہو گئے، سلام کہا، پاس بیٹھے تو واصلہ کہتے ہیں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو کون سا ہے؟ تو واصلہ کہتے ہیں، کیف ظنک بربک، بتاؤ تمہارا رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ تو ابو الاسود نے سر ہلا کے بتایا، حسن، اچھا گمان ہے. تو واصلہ کہنے لگے، ابشر، خوش ہو جاؤ پھر، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرنا چاہتا ہے کرے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 983، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تو آپ نے فرمایا کئی فتح جدک، کیا محسوس کر رہے ہو؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا خوف بھی کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجوه و آمنه مما یخاف۔ ایسے موقع پہ، موت و حیات کی کشمکش میں جب انسان ہو، کسی بھی دل میں جب یہ چیز جمع ہو جائے، موت کے وقت خوف اپنے گناہوں کا اور اللہ کی رحمت، تو ایسی کیفیت پہ اللہ عز و جلال اسے جو بھی تمنا کرتا ہے عطا کر دیتے ہیں، جس سے خوف کھا رہا ہوتا ہے اس سے امن دے دیتے ہیں۔ آخرت کی تیاری، اس کا ایک نواں طریقہ بھی ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی سعدہ المریہ رضی اللہ عنہ، صحابیہ سعدہ المریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بہت پریشان ہے، تو کہنے لگے اساءت کا امرأة ابن عمک، کیا آپ کی بیوی نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ قال لا، نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا انی لعلم کلمہ لا یقولها احد عند موت الا كانت نورا لصحیفته وان جسده وروحه لیجدان لها روحا عند الموت۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں جب انسان موت کے قریب ہو تو وہ کہہ دے تو اس کے صحیفے میں بھی اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں اور اس کا جسم اور اس کی روح جو ہے وہ بہت خوشی محسوس کرتی ہے موت کے وقت۔ فلم اسألہ حتی توفی، میں نے پھر سوال نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ قال انا اعلمها هي التي اراد عمه عليها ولو علم ان شيئا انجا له منها لامره۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ کلمہ میں جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ دو، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی جو نجات دینے والی تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جس کا آخری کلمہ لا إله إلا الله ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 3116 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 5119، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، فرمایا لقنوا موتاکم لا إله إلا الله، جو قریب المرگ ہو اسے کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، مومن کی روح نکلتی ہے تو بڑی آسانی سے اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ وَنَفْسُ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ، اور کافر کی روح اس کی باچھوں سے نکلتی ہے جیسے گدے کی سانس جو ہے، جیسے گدے کی جان نکلتی ہے، اور اسی طرح ہی اس کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہر وقت حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے، اور حسن خاتمہ اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ حسن خاتمہ انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں اور سوئے خاتمہ، برا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس ضمن میں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ عزوجل جلال سے دعا ہے، اللہ عزوجل جلال سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل جلال ہمیں موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال بجا لانے کی ہمت توفیق سے نوازے جس سے اللہ کی رضا ملے اور اللہ عزوجل جلال کے محبوب کی جنت میں رفاقت ملے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.